گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 9 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. حدیث پاک نمبر 30, جب تم رسولوں علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو, بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ آپ کی کالز کے ساتھ ہی ہم آج سلسلے کا آغاز کریں گے. جی پہلی کال سنائیے.
عاشق عطاری بول رہا ہوں گلزار طیبہ سے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو قلعہ جو ہوتی ہے, قلعہ لینے سے طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟
جی حضور, خلا لینے سے طلاق ہو جاتی ہے. نہیں, خلا کیا ہوتی ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جی خلا کے ذریعے بھی نکاح زائل ہو جاتا ہے اور خلا بھی طلاق ہی ہوتی ہے.
ٹھیک
ہے. خلا کا مطلب یہ ہے کہ مال کے ذریعے نکاح کی ملکیت کو زائل کرنا.
صحیح.
یعنی جو عام طلاق ہوتی ہے وہ شوہر اپنی رضا مندی سے دیتا ہے, لیکن خلا میں یہ ہے کہ عورت اپنا جو مہر لیا ہے وہ مرد کو واپس کرے اور اس کے بدلے میں جو طلاق وہ لے گی اس کو خلا کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اللہ تبارک و تعالی نے یہ بندوں پر کرم فرمایا ہے کہ جس طرح زوجین کا رشتہ قائم ہوتا ہے, تو اب اگر کسی وجہ سے زوجین کے درمیان رشتہ قائم نہیں ہو پاتا اور دونوں میں سے کوئی ایک چاہتا ہے کہ جدائی حاصل کر لیں,
ٹھیک ہے,
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرد نہیں چاہ رہا عورت چاہ رہی ہے, تو پھر عورت مرد سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے آپ طلاق دے دیں اور اس کے عوض میں مجھ سے آپ جو مہر دیا ہے وہ آپ مجھ سے واپس لے لیں. تو اس مال کے عوض میں جو طلاق دی جاتی ہے اس کو خلا کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور خلا یہ طلاق بائن ہے, یعنی کہ جب جو ہی اس نے خلا کے الفاظ کے ذریعے طلاق دی ہے, یہ بولا کہ میں نے خلا دیا ہے, تو اسی وقت نکاح ختم ہو جائے گا.
صحیح.
یعنی ایک طلاق پڑ جائے گی اور یہ طلاق بائن ہوگی.
ٹھیک ہے.
تو یہ بھی طلاق ہے, باقاعدہ طلاق ہے, اور یہ بھی نکاح کو ختم کر دیتی ہے.
اس کے بعد دوبارہ رجوع وغیرہ ہوتا ہے؟
جی, اب اس صورت میں یہ ہے کہ اگر پہلے اس نے جو ہے وہ ایک طلاق دی ہوئی ہے یا پہلے کوئی طلاقیں نہیں دی ہوئی, یہی جو ہے وہ خلا کے ذریعے ہی طلاق دی ہے, تو اس صورت میں رجوع ہو سکتا ہے عدت میں بھی اور عدت کے بعد بھی, لیکن یہ رجوع نکاح کے ذریعے ہوگا.
ٹھیک ہے.
کیونکہ اس طلاق نے خلا نے نکاح کو بالکل قطع کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے, تو اب یہ طلاق رجی والی صورت میں صرف رجوع کر کے نکاح نہیں جڑے گا بلکہ نکاح ختم ہو چکا ہے, اثر نو دوبارہ نکاح کر کے ہی یہ دونوں میاں بیوی بنیں گے.
ٹھیک ہے. اور طلاق کے آسان مسائل سیکھنے ہوں تو کتاب کا نام ہے طلاق کے آسان مسائل, مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ کی یہ کتاب ہے, اور المکتبۃ المدینہ سے یہ شائع بھی ہو چکی ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور دارالافتاح اہل سنت کی اپلیکیشن کے اندر بھی الحمدللہ یہ کتاب دستیاب ہے. اس کو آپ پڑھیے, بہار شریعت کا مطالعہ کیجیے, انشاءاللہ اس طرح کے مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا. جی ایک اور کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عبد المعید الوی ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پرائز بانڈ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کیا یہ خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے؟ جزاک اللہ اگر اس کا شرعی حکم عنایت ہو جائے.
جی حضرت, کثرت سے پوچھے جانے والے سوالات میں سے
پرائز بانڈ خریدنا جائز ہے اور پرائز بانڈ کا انعام لینا بھی جائز ہے.
ٹھیک ہے, یہ اس کی ملک میں آ جائے گا جب انعام.
جی
اچھا, کسی کے پاس پرائز بانڈ پڑے ہوں 50,000 کے 1,00,000 کے, بہت سارے لوگ شوق ہوتا ہے, شوق یہ کہہ لیجیے ان کا کام ہے کہ امید پر ہوتے ہیں کہ اس سے کچھ بن جائے گا, تو کیا اس پر زکات وغیرہ ہوگی؟ یعنی اگر اتنے زیادہ ہیں کہ نصاب کی ملکیت کو پہنچتے ہیں, سال بھی گزر گیا, تو کیا یہ بھی مال زکات میں سے کرائیں گے؟
جی یہ مال زکات میں شمار ہوں گے,
قربانی حج وغیرہ
میں بھی شمار ہوں گے.
ٹھیک ہے,
تو ان کی حیثیت بھی نقدی کی طرح ہوتی ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس کا یہ اعتبار کیا جائے گا. جی ایک اور کال سنائیے.
میں ریاض احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جیسے پیداوار کو ادھر اشر نکالتے ہیں, جیسے گندا میں اگر وہ نہری یا بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے زمین, تو اس کا اشر دسواں حصہ نکالیں گے, یعنی 10 بوریاں ہیں تو 10ویں بوری اشر بنے گی. تو اس طرح ہم پھلوں اور جیسے مالٹے ہیں آم ہیں, تو ان کا اشر کس طرح نکالیں گے؟ تو ان کا تو بوریوں والا حساب نہیں ہوتا ہے, تو ان کا اشر کس طرح نکالیں گے؟
جی حضور, 10واں حصہ کیسے نکالیں گے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ بس بوریوں کا حساب کر لیں گے, چھوٹی موٹی بوریاں جیسے بس ایک بوری سائڈ پہ کر دیں, یا تول کر ماپ کر کیا ہوگا؟
یہ تو ایک انہوں نے اندازے سے بتایا ہے کہ 10واں حصے سے مراد یہ ہے کہ 10 بوریاں ہیں, تو عام طور پر بوریوں کا وزن ایک جیسا ایک جتنا ہوتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کا ایک جتنا ہی ہو, بعض اوقات کم زیادہ بھی بھری جاتی ہیں.
ٹھیک ہے,
اصل مدار یہ ہے کہ ٹوٹل فصل کا جو بھی جتنا 10واں حصہ بنتا ہے تو اس 10واں حصے کو نکالا جائے گا. اب وہ ماپ کر جیسے ماپا ہے یا تولا ہے, تولا ہے فرض کیا, تو اب تول میں اس کا جو 10واں حصہ بنے گا وہ نکالیں گے. اسی طرح بعض جو ہے وہ عددی چیزیں ہیں, گن کر بیچی جاتی ہیں, تو اس میں گن کر جو ہے وہ اس کا 10واں حصہ نکالیں گے. یعنی جیسے مالٹا ہے یا آم ہے, یہ پھلوں کے اوپر بھی اشر نصف اشر ہوگا.
اچھا,
تو اب ان کا جو 10واں جو تول کر بکنے والی ہیں, تو اس میں تول کر دیکھا جائے گا کہ ٹوٹل کتنی پیداوار ہوئی اور اس کا جو 10واں حصہ ہے وہ کتنا ہے. تو اس کا جو 10واں حصہ جس طرح اس کا 10واں کا اندازہ لگایا جاتا ہے یا جس طرح اس چیز کو بیچا جاتا ہے ماپ کر یا تول کر, تو اس صورت میں اس کا 10واں حصے کا,
یا اگر کہیں ٹوکرے رکھے ہوئے ٹوکروں کے حساب سے بیچتے ہیں,
اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے,
بہتر یہ ہے کہ اس کا تول کر اگر اندازہ کر لیا جائے, چیز تول کر بکتی ہے تو اس میں اس طور پر جو ہے وہ بالکل صحیح ایکوریٹ حساب ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, یہ کر. اچھا, یہ جو مثال کے طور پہ فروٹ ہے, سبزیاں ہی لے لیں, تو اناج وغیرہ تو ہوتا ہے کہ عرصے تک باقی رہتا ہے نا, فروٹ اور سبزیاں جلدی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو اور اب لینے والے بھی اگر موجود نہ ہو کہ کن کو دیا جائے, تو کیا کریں؟ اس کو بیچ کر پھر اس کی رقم دے دیں, کیا طریقہ کار ہوگا؟
دیکھیں, عشر میں پیداوار کا دینا ہی ضروری نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی جس پیداوار کا عشر نکالا جا رہا ہے وہی پیداوار دی جائے, یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کی رقم بھی دی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے,
جیسے اگر کسی نے پوری کی پوری پیداوار بیچ دی ہے,
صحیح,
تو اب 10واں کا تعین بھی آسان ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
کہ جو اس کے پاس رقم حاصل ہوئی ہے اس کا جو 10واں حصہ ہے وہ بطور عشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دے, جس طرح صدقہ کرنے کا طریقہ ہے زکوٰۃ والا. اور اب پھل اور سبزیاں بھی اگر کسی کو دے گا عشر کی مد میں جو مستحق کے زکوٰۃ ہوگا تو بھی ادائیگی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے,
اور اگر ان کی رقم دے گا تو بھی ادائیگی ہو جائے گی.
اچھا, یہ عشر دینے سے پہلے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ ابھی فصل اتر گئی ہے اور عشر
اس کو فقہا نے ناجائز کہا ہے کہ اس سے پہلے عشر دینے سے پہلے اس میں تصرف نہ کیا جائے،
ٹھیک ہے،
بلکہ پہلے اس کا عشر ادا کیا جائے پھر اس کے اندر تصرف کیا جائے،
ٹھیک ہے. عشر کیا ہوتا ہے؟ اب کئی اسلامی بھائیوں کے لیے ایک نیا لفظ ہوگا، پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کئیوں کو سمجھ نہ آ رہی ہوں، لیکن جو کھیتی باڑی سے اور باغات کے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس لفظ کو کم از کم سنا ضرور ہوگا، اگرچہ اس کے مسائل شاید کئی لوگ نہ جانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ادا بھی کرتے ہوں. تو اس کے احکام سیکھنا ہو تو عشر کے احکام نامی رسالہ بھی الحمدللہ المدینہ العلمیہ کے ذریعے مکتبۃ المدینہ پر شائع ہو چکا ہے، دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اور یہ رسالہ بھی الحمدللہ دارالافتاءِ اہل سنت کی اپلیکیشن میں بھی بک سٹور کے اندر موجود ہے. تو یہ رسالہ پڑھنے کی بھی آپ جو بالخصوص اس سے متعلقہ افراد ہیں، کن کن چیزوں پر عشر ہے، کن کن زمینوں پر عشر ہے، عشر ادا کیسے کیا جائے گا، کن لوگوں کو عشر دیا جائے گا، عشر نہ ادا کیا تو اس وقت کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ آپ اس رسالے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. حضور جانوروں وغیرہ میں بھی زکات ہوتی ہے، جانوروں کا بھی ایک کاروبار ہے، تو اس میں بھی ہے یا اس کو معاف ہے؟ اس
دیکھیں جانوروں میں سائمہ جانور جو ہوتے ہیں جو خود چر پھر کر آئیں اور پھر ان کی بھی ایک تعداد معین ہے،
ٹھیک ہے،
کہ اتنی بکریاں ہوں، اتنی گائے ہوں، اتنے اونٹ ہوں، تو پھر اس کے اوپر ایک مقرر جو ہے وہ زکات ہوتی ہے. اور ایک جو ہے وہ کاروبار کے لیے خریدے جاتے ہیں، یعنی بیچا جاتا ہے پھر آگے خریدا جاتا ہے، تو یہ جو ہے وہ تجارتی مال میں ان کا شمار ہو جائے گا. تو وہ تجارتی مال اور پھر اس والے جو نصاب ہے تجارتی مال کے حوالے سے 52.5 تولے چاندی زائد ضرورت ہے جیسے موجود ہو، تو پھر اس صورت میں بھی اس کے اوپر زکات بنے گی.
ٹھیک ہے،
لیکن جس کا تجارتی مال کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ سائمہ جانوروں میں اس کا چلا جائے گا، اس کی پھر پوری ایک
دوسرے اعتبار سے ہوگی. تو اس کی بھی معلومات لے سکتے ہیں متعلق افراد. میسج کے ذریعے بھی سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں اسلامی بہنوں کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو روزے کا کیا حکم ہے، توڑ لیا جائے یا افطار کے ٹائم تک روزے کو باقی رکھا جائے، جاری رکھا جائے؟
روزہ خود بخود اس سے ٹوٹ جائے گا،
ٹوٹ جائے گا
روزے کے موانے میں سے ہے، تو روزہ یعنی یہ بارش شروع ہو جانے سے روزہ ختم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، ختم ہو جائے گا. اچھا، غسل میں زیادہ پانی بہانا کیسا؟ زیادہ پانی کیا ہوتا ہے؟
لیکن اسراف تو کسی بھی چیز میں جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو ناپسند فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کی مذمت بیان فرمائی ہے. چاہے وضو ہے یا غسل ہے یا کسی بھی حاجت کے لیے پانی استعمال کرنا ہے تو جتنی حاجت ہے اتنا ہی استعمال کیا جائے،
ٹھیک ہے،
بلا حاجت اگر زیادہ استعمال کریں گے تو پھر وہ اسراف والی صورت میں آ کر گناہ والی صورت بن جائے گی، اس سے توبہ کرنا لازم ہوگی. اب یہ جو خاص سوال ہے کہ غسل میں زیادہ استعمال کر لیتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے اس زیادتی سے؟ اگر حاجت ہے تو ٹھیک ہے، تو اس حاجت کے لیے استعمال کیا جائے گا،
ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر نہاتا جا رہا ہے، نہاتا جا رہا ہے، اب سکون مل رہا ہے.
دیکھیں اب اس میں بھی یہ ہے کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے تو غسل کیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی اس کا ایک جسمانی فائدہ ہے، منفعت ہے،
صحیح.
اور ایک یہ ہے کہ خامخواہ پانی ضائع کر رہا ہے ویسے ہی، تو وہ پھر اسراف کے زمرے میں آ جائے گا.
اب یہ عقل خود ہی سمجھے گی اس کی کہ کیا ہو رہا ہے.
دیکھیں اب بعض اوقات جو اس طرح سوال کرتا ہے وہ خود ہی اس کی صورت بھی متعین کر دیتا ہے، جیسے بھائی بہت زیادہ استعمال کر لیتے ہیں، تو مطلب بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی کہہ رہے ہیں، لیکن ایسے کسی کے اوپر حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے،
وہ تو خود ہی فیصلہ کرے گا.
ایک ضابطہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ ضرورت سے زائد پانی کا استعمال بلا حاجت، یہ پھر اسراف کے زمرے میں آ جائے گا.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سوال یہ ہے کہ کوئی شخص مدرسۃ المدینہ 2 سے 4 پڑھاتا ہے اور جمعے والے دن وہ کہیں جمعہ پڑھانے جاتا ہے، اس کو وہاں سے بھی اجارہ ملتا ہے، لیکن وہ مدرسۃ المدینہ حاضر نہیں ہوتا، یہاں پر اس کی کٹوتی ہوتی ہے، تو آیا اس کا ایک ہی وقت میں 2 جگہ پر اجارہ کرنا درست ہے یا نہیں؟
جی عام طور پر جو مدارس میں پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کا جو اجارہ ہوتا ہے، ملازمت کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ وقت کا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
جیسے انہوں نے یہ فرمایا کہ 2 سے 4 بجے تک ان کا وقت کا اجارہ ہے.
ٹھیک ہے،
تو اب جب کسی کے ساتھ ایک وقت کا اجارہ کر لیا ہے,
ٹھیک ہے,
دو سے چار بجے تک, اور اسی میں جمعہ کی نماز کا وقت آتا ہے, تو جس سے پہلے یہ اجارہ کر چکے ہیں گویا کہ اس کو یہ اپنا وقت بیچ چکے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو اب اس بکے ہوئے وقت میں کوئی دوسرا کام کرنا جائز نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
تو اب اگر یہ اجارہ کریں گے اس وقت کے اندر کہ جو وقت یہ پہلے سے بیچ چکے ہیں تو یہ ناجائز ہے,
صحیح,
اور گناہ والی صورت ہے,
ٹھیک ہے.
ہاں اگر یہ یوں کرتے ہیں کہ اس وقت کا انہوں نے اجارہ کرتے وقت استثناء کر دیا, مطلب پہلے سے ہی اس کو بول دیا تھا کہ اس وقت کا فلاں دن کا جمعہ کے دن کا میں اس وقت سے لے کر اس وقت تک اجارہ نہیں کرتا ہوں,
ٹھیک
ہے, تو اس میں مجھے جمعہ کی نماز پڑھنی یا پڑھانی ہے, پڑھانے جانا ہے, کیونکہ خود تو پڑھنے کی اجازت ہے اجارے میں,
جی جی,
تو عام طور پر جو پڑھانے جاتے ہیں ان کو زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے, تو تب بھی جائز ہے,
ٹھیک ہے,
یا پھر جو متعلقہ مجلس ہے یا جن سے اجارہ کیا ہے انتظامیہ ان کو اب دوبارہ سے اجارے کو رینیو کر لیں,
ٹھیک ہے,
کہ یہ بول دیں
اجارہ مین کانٹریکٹ جو کیا ہے,
جو کانٹریکٹ کیا ہے اس کو رینیو کر لیں, کہ پہلے والا جو جمعہ کے ان اوقات کو بھی شامل تھا وہ ہم ختم کرتے ہیں, اب عصر نو دوبارہ ہم اجارہ کرتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور اس میں جمعہ والے دن کا اجارہ نہیں کرتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اس دن کو اپنے اجارے سے ختم کر دیں,
ٹھیک ہے,
یا اس دو سے چار کے کسی ایک یعنی ایک گھنٹے کا استثناء کر دیں کہ بھئی اس کا اجارہ نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
تو یہ اجارے کے درست ہونے کی صورت ہے,
ٹھیک ہے,
کیونکہ بکے ہوئے وقت میں جو وقت آپ کسی کو پہلے سے دے چکے ہیں,
ٹھیک ہے,
اس میں ذاتی کام کرنا بھی ناجائز اور گناہ ہے,
اچھا,
اور ان کی اجازت کے بغیر جن سے آپ نے وقت کا اجارہ کیا ہے کوئی دوسرا کام کرنا وہ بھی ناجائز اور گناہ ہے,
ٹھیک ہے,
تو جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے تو اس صورت میں اس کی اجازت نہیں ہوگی.
تو یہ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ نیا جو کانٹریکٹ کرے گا اجارہ کرے گا اس میں جمعے کو خارج کر لے,
جی,
تو اب اتوار کی بھی چھٹی کر رہا ہے تو کیا انتظامیہ کو اختیار ہے کہ جمعے کی بھی چھٹی دے دے اتوار کی بھی دے دے؟
دیکھیں انتظامیہ اس حوالے سے اس کے جب یہ ایام کم کریں گے,
جی جی,
دو دن کی چھٹی ہوں گی تو اس اعتبار سے انتظامیہ جو اجارہ کرے گی یعنی کہ جو اجرت طے کرے گی وہ بھی پھر اسی اعتبار سے اجرت طے کرے گی,
ٹھیک ہے,
کہ شخص دو دن چھٹی کرے گا,
عام طور پہ ایک دن ہوتی ہے,
عام طور پر ایک دن ہوتی ہے, وہ تو پہلے سے شامل ہوتی ہے اجارے کا حصہ, اس کی کوئی کٹوتی نہیں ہوتی ہے, اب اگر وہ اس سے زائد کر رہا ہے, چھٹی طلب کر رہا ہے, تو اس کی تنخواہ کے اندر کٹوتی ہوگی, اس سے فرض کیا کہ اگر 4000 کے اوپر ہوتا تھا تو یہ دیکھا جائے گا کہ ایک بندہ 4 چھٹیاں کرتا ہے, چھٹیوں کی اجازت 4 ہے, تو ٹھیک ہے 3.5 کے اوپر ہو جائے گا,
ٹھیک ہے,
یوں اس کے جو معاوضہ ہے اجرت ہے اس میں بھی کمی کر دی,
یہ لازم ہے انتظامیہ جو چندے سے چلا
رہے ہیں, جو اتیاس سے چلتے ہیں یا وقف کی آمدنی سے چلتے ہیں ادارے, تو ان میں ایک ضابطہ ہے کہ اس میں جس کو اجرت پر رکھا جائے گا, ملازم رکھا جائے گا, تو اس کی جو تنخواہ ہے وہ عرف کے مطابق ہونا ضروری ہے, یعنی متولی یا انتظامیہ کو عرف سے ہٹ کر دینے کی اجازت نہیں ہے, الا یہ کہ جو شخصیت ہے جس کا اجارہ کیا جا رہا ہے اس جو جس کام کے اوپر اس کا اجارہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی اس کی ایک ایکسٹرا صلاحیت ہے, فرضی کا قاری صاحب بھی ہے, عالم صاحب بھی ہے, اچھے خطیب بھی ہیں, ایکسٹرا صلاحیتیں ہیں, تو ان صلاحیتوں کی وجہ سے کچھ اور اس سے زائد بھی اجارہ کیا جا سکتا ہے,
ان صلاحیتوں کا استعمال بھی ہوتا ہو اجارے میں یا بس صلاحیت ہے؟
نہیں دیکھیں
مثال کے طور پر قاری صاحب اور ایم اے بھی کیا
اندر اگر انتظامی صلاحیت ہے,
ٹھیک ہے,
کہ وہ پڑھاتا بھی ہے, مدرسے کے نظام کو بھی چلا لیتا ہے,
کام کر رہا ہے نا,
صلاحیت استعمال, صلاحیت جو وہ والی ہوگی,
ٹھیک ہے,
تو اس صلاحیت کے مطابق اگر اس کا اضافہ کر دیا گیا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ جو اجرت ہوگی وہ عرف کے مطابق ہی ہوگی, تو اس لیے اگر وہ چھٹیاں زائد کر رہے ہیں تو پھر تنخواہ کے اندر بھی کٹوتی ہوگی.
اچھا یہ حضور یہ جو مدرسۃ المدینہ کے ساتھ خاص ہے یا اس کے علاوہ جو مدارس ہیں وہاں مدارس اور پھر عام جو نوکریاں ہم کرنے جاتے ہیں وہاں بھی نمازوں کے اوقات آتے ہیں وہاں بھی یہ مسائل ہوں گے؟
دیکھیں اس میں آپ نے کافی سارے سوال کر لیے کہ دوسری نوکریوں میں اگر آپ اس اعتبار سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر ملازم ہے اب وہ اس جگہ پر رہتے ہوئے کوئی دوسری نوکری کرتا ہے,
جی جی,
تو یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے،
چاہے پرائیویٹ ہو،
چاہے پرائیویٹ ہو چاہے وہ سرکاری ہو. ہاں پرائیویٹ میں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جو سیٹ ہے یا جس کا اپنا ادارہ ہے جو سیلری دے رہا ہے اس کو اگر بولا ہے کہ میں پارٹ ٹائم جو ہے وہ کر لوں گا، جیسے فرض کیا میں نے آپ سے کانٹریکٹ کیا ہے 8 سے لے کر 10 بجے تک،
ٹھیک ہے
رات کے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں میں 5 سے لے کر 10 بجے تک کسی اور جگہ پر اس کی تنخواہ آپ سے بھی لیتا رہوں اس ٹائم کی، کسی اور جگہ پہ بھی کر لوں. اب وہ اگر اجازت دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
ذاتی ادارہ
اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جو 5 بجے تک ملازم ہیں وہ 12 بجے چھٹی کر جاتے ہیں، ان کی افسروں سے ترکیب ہوتی ہے،
گیٹ پاس لے کے چلے گئے
اور ان کی پیچھے سے حاضری لگا دی جاتی ہے. بلکہ بعض اداروں میں تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ اجیر جو ملازم ہے وہ آتا ہی نہیں ہے،
بالکل ایسا،
اور اس کا کلیگ ساتھی جو ہے وہ اس کی حاضری لگا رہا ہے،
ہر مہینے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے
اور تنخواہ ہر مہینے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے، اور جو حاضری لگا رہے ہیں اس کو ماہانہ کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور پھر اس ماہانہ کو اس آفس میں جتنے لوگ ہوتے ہیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ناجائز اور گناہ والی صورت ہے کہ آپ آ ہی نہیں رہے اور آپ کسی دوسری جگہ پر بھی آپ نے نوکری کی ہوئی اور ادھر سے بھی تنخواہ لے رہے ہیں، تو یہ ناجائز اور گناہ ہے. تو یہ کہ اگر وقت کا اجارہ ہے کسی ایک جگہ کے اوپر، اس اجارے کے وقت میں کسی دوسری جگہ پر اجارہ کرنا،
ٹھیک ہے،
اگر وہ کسی کا ذاتی ہے تو اس کی اجازت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اگر وہ کسی کا ذاتی نہیں ہے وقف کا ادارہ ہے تو پھر اجازت دینے والا بھی کوئی نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
تو اس میں یعنی متولی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اجازت دے کہ ٹھیک ہے 10 گھنٹے کی ادھر سے آپ کو تنخواہ دی جائے گی اور آپ کام 5 گھنٹے کریں، شرعاً اجازت نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا،
ٹھیک ہے.
یہ صرف مدرسہ المدینہ جو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ ہیں یا جامعات المدینہ، یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
یہ ہر مدرسے اور ہر جامعہ اور ہر دارالعلوم کا مسئلہ ہے،
ٹھیک ہے،
کہ جب کسی ملازم سے کانٹریکٹ کیا ہے تو اس کانٹریکٹ کے اندر اس ملازم کا اسی وقت کے اندر جا کر دوسری جگہ پر کہیں پہ ملازمت کرنا جائز نہیں ہے،
ٹھیک. اچھا لگے آپ، ایک سوال پوچھ لوں، مدارس کی بات ہوئی، مدرسے کی انتظامیہ تو اجیروں کا اجارہ کر رہی ہے اور اس کے مطابق کرے گی، خود انتظامیہ بھی مثال کے طور پہ چندے سے ہی چلا رہی ہے اور اس کی نوکری بھی وہی مدرسہ ہے، جیسے محتمم ہے اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے اور وہ چندہ جمع کرتا ہے، مدرسہ چلاتا ہے، اساتذہ رکھے ہوئے ان کو بھی تنخواہیں دی جاتی ہیں، دیگر مدنی عملے کو، خادمین کو بھی دی جاتی ہے، اور اپنی تنخواہ بھی وہ اسی میں سے لیتے ہیں، تو اس میں وہ با اختیار ہے کہ خرچ کے بعد جو بچے ان کا یا ان کی بھی کوئی تنخواہ مقرر ہوگی، اور وہ کون کرے گا، کیسے ہوگی مقرر، وہ کیسے پتا چلے گا کہ ان کی اتنی تنخواہ ہے، اور اس کا بھی کوئی ٹائم ہوگا یا بس وہ چونکہ یہ چلا رہے ہیں اور خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو ہر وقت لگے ہی رہتے ہیں، تو بس 24 گھنٹے لے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، تو یا ان کی بھی شرائط ہوں گی؟
جی دیکھیں، جو بھی وقف کے ادارے میں کسی بھی عہدے اور منصب پر ہے،
ٹھیک ہے،
چاہے وہ خادم سے لے کر ناظم اعلیٰ متولی تک،
ٹھیک ہے،
اگر وہ ان منصبوں کے اوپر کام کر رہے ہیں اجرت کے ساتھ تو ان کی اجرت عرف کے مطابق ہوگی،
ٹھیک ہے،
عرف سے ہٹ کر نہیں ہوگی،
ٹھیک ہے.
چاہے کوئی شخص وقف کا ادارہ ذاتی طور پر چلا رہا ہے،
بانی ہے، بنایا
بانی ہے، ذاتی طور پر چلا رہا ہے،
ٹھیک
ہے، وہی اس کا متولی ہے، اسی نے بنایا ہے، تب بھی وہ ادارہ وقف کا ہے، لوگ اس وقف کو چندہ دے رہے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور وہ آمدنی وقف کی آمدنی ہے،
ٹھیک ہے.
تو وہ جو بانی ہے، جو متولی ہے، اگر وہ اس میں سے اجرت لیتا ہے، اس کا اجرت لینا تو جائز ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن وہ بھی اس بات کا پابند ہے کہ وہ جو اجرت لے گا، جو اخراجات لے گا، وہ وہی اخراجات لے گا کہ جتنی اس کا منصب اس کو اجازت دیتا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ عام طور پر متولی ہے تو متولی کی کتنی تنخواہ ہوگی،
ٹھیک ہے،
اور جو خدمات انجام دے رہا ہے، اگر کوئی دوسرا آدمی ان کی جگہ پر یہی خدمات انجام دے،
جیسے ناظم ہے، ٹھیک ہے،
تو اس کو کتنی تنخواہ دی جائے گی،
ٹھیک ہے،
جتنی اس کی تنخواہ ہوگی اتنی اس کی تنخواہ ہوگی،
ٹھیک ہے،
یا پھر اس کا اندازہ نہیں ہو رہا تو شہر کے سب سے بڑے مفتی عالم دین سے رابطہ کیا جائے گا اور وہ جو مقرر کریں گے ان کے مقرر کرنے سے وہ ان کی اجرت ہوگی،
اور یہ بھی وقت کے ساتھ ٹائم پیریڈ کے ساتھ مخصوص ہوگی، بھی اتنے گھنٹے کام کرنا ہے، یا بے لوس خدمت جس کو کہتے ہیں میں تو لگا پڑا ہوں تو کیا ہوگا؟
وہ تو اجارہ تو ظاہر ہے کہ جب کریں گے تو وہ وقت کا اجارہ ہوگا یا کام کا اجارہ ہوگا, تو عام طور پر وقت کا ہی اجارہ ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص 24 گھنٹے کی خدمات انجام دے رہا ہے, ظاہر ہے 24 گھنٹے کا نہ کام کا اجارہ ہوتا ہے نہ وقت کا اجارہ ہوتا ہے, بندے کو اس میں دیگر اپنے معمولات بھی انجام دینے ہوتے ہیں, سونا بھی ہوتا ہے, کھانا بھی ہوتا ہے, آرام کی بھی حاجت ہوتی ہے, تو وہ لا محالہ وقت کا اجارہ ہوگا. تو جو وقت اس کا متعین ہے, مقرر ہے, وہ تو اس کو دینا ہی دینا ہے. اور جو اس سے زائد دے رہا ہے تو وہ اگر اپنی مرضی سے خوشی سے دے رہا ہے تو وہ فی سبیل اللہ دے رہا ہے,
خدمت تو کرنی
اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے, تو اس کا وہ معاوضہ پیسوں کی صورت میں کیوں طلب کرتا ہے؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا کرے گا. ہاں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے فی سبیل اللہ خدمات انجام نہیں دینی, مجھے اس کا معاوضہ لینا ہے, تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ادارے کو اس کے اس وقت کی ضرورت ہے یا نہیں.
ٹھیک ہے,
اگر ادارے کو اس کے زائد وقت کی ضرورت ہے,
ٹھیک ہے,
تو ٹھیک ہے, زائد وقت دیا جائے گا اور اوور ٹائم کی جو جتنی اجرت بنتی ہوگی طے شدہ وہ اجرت دے دی جائے گی.
ٹھیک ہے,
اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر ذاتی طور پر کسی بھی ادارے کا, وقف کے ادارے کا بانی ہے, متولی ہے, محتمم ہے, وہ یہ سمجھے کہ جتنے اخراجات ہو گئے اس کے بعد باقی جو بچے وہ میرے, یا پھر پہلے میرے اخراجات پورے ہو جائیں جو باقی بچے وہ باقی لوگوں میں تقسیم کر دیں, ایسا کوئی تصور نہیں ہے شرعاً.
ٹھیک ہے,
اور نہ ہی وقف کے قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ وقف کی آمدنی کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کرے.
ٹھیک ہے,
اور نہ ہی کسی ادارے کو, وقف کے ادارے کو چندہ دینے والوں کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم چندہ جو ہے وہ صرف اور صرف متولی صاحب کو دے رہے ہیں یا محتمم کو دے رہے ہیں یا بانی کو دے رہے ہیں, وہ اس ادارے کی فلاح و بہبود کے لیے دیتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو چونکہ وہ متولی اور محتمم بھی اس ادارے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, تو لہٰذا اس کو اس کے وقت کے مطابق تو اجرت لینا درست ہے.
ٹھیک ہے,
اور وہ دینے والوں کے ذہن میں بھی موجود ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ جو شخص اپنی خدمات یا اپنی زندگی کو اس مقصد کے لیے وقف کیا ہوا ہے تو اس کو بھی کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے, تو عرف کے مطابق لے گا تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ چندہ دینے والوں کی غرض میں پہلے سے یہ بات شامل ہوتی ہے, وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس سے ہٹ کر استعمال کرے گا, اب اس کے اوپر پھر لوگوں کے اعتراض بھی ہوتے ہیں کہ دیکھیں مدرسہ ہے, فرض کے چھوٹے سا مدرسہ ہے اور بچے تو اس میں پڑھتے نہیں ہیں, لیکن متولی صاحب کاروں کے اوپر گھوم رہے ہیں, عائش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, تو اس میں انگلیاں بھی اٹھتی ہیں, اعتراضات بھی اٹھتے ہیں. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی مدرسے کا متولی یا محتمم کار میں گھوم رہا ہے یا کسی اعلیٰ بنگلے میں رہ رہا ہے تو جناب اس نے مدرسے کا ہی کھایا ہے,
ضروری نہیں, اس کی اپنی آمدنی
یا کوئی اور جو ہے وہ اس کے اوپر الزام لگانا جائز نہیں ہے,
عوام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ.
لیکن جو خود محتمم بانی متولی ہے اس کو اس سے کتنا لینا ہے, کیسے لینا ہے اور کس وقت کتنا اضافہ کرنا ہے, اس کو خود اس بات کا شریعت کے تقاضوں کے مطابق خیال رکھنا ہے.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, ان سے بھی ہم سوال لیتے ہیں اور انشاءاللہ بھی ان سے ہم سوال لیں گے. جی سوال فرمائیے.
عرض ہے کہ جانور یا مرغی ذبح کرتے وقت زبان سے تکبیر پڑھنے کی بجائے دل میں تکبیر کہہ لینے سے کیا جانور یا مرغی حلال ہوگی؟
جی حضور,
دیکھیے کہ جو ذبح کرنے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جب مسلمان ذبح کرے تو ذبح کرتے وقت وہ تکبیر بھی اس کے اوپر پڑھے, بسم اللہ اللہ اکبر.
ٹھیک ہے,
یا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کرے.
ٹھیک, اللہ اکبر کہہ دے, صرف
اللہ بھی کہہ دیا
تو کافی ہے.
ہاں, ذبح کرنے کی نیت سے کہ اللہ کا نام اس کے اوپر آ جائے تو بھی
جانور حلال
ہو جائے گا, حلال ہو جائے گا, اور یہ شرط ہے. اب اگر کوئی بھول کر نہیں پڑتا ہے مسلمان تو اس صورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا.
بھول گیا یعنی اس کے ذہن میں ایسا نہیں تھا کہ میں چھوڑوں گا.
جی, بھول گیا.
ٹھیک ہے,
اور ایک وہ ہے کہ جو جان بوجھ کر نہیں پڑتا ہے.
ٹھیک ہے,
جو جان بوجھ کر نہیں پڑتا ہے تو اس صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے,
تو اب پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم از کم اتنی آواز سے کہے کہ اس کے اپنے کان سن لیں.
ٹھیک ہے.
دل میں پڑھنا کوئی پڑھنا نہیں ہوتا ہے.
صحیح.
اب اگر اس نے قصدن یہ سب کچھ پتا تھا, قصدن اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے, تو جانور حلال نہیں ہوگا, حرام ہوگا. اور اگر بھول کر ایسا کیا ہے تو جانور حلال ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
تو عام طور پر جو حضرات منہ میں پان لیے ہوئے ہوتے ہیں, گٹکا لیے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر جانور بھی ذبح کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس دل میں پڑھ لیا تو ہو گیا.
ٹھیک ہے.
دل میں پڑھ لینے سے نہیں ہوگا, لہذا اپنا منہ صاف کر کے,
ٹھیک ہے,
اور اچھے طریقے سے اپنے کان اتنی آواز میں جو ہے وہ الفاظ ادا کرے کہ اگر بہرے نہیں ہیں تو ان کے اپنے کان سن لیں.
ٹھیک ہے. یہ ضروری ہے. ایک میسج اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ کیا جامعہ یا مسجد کی سیڑھی ہو تو کیا اس کو کرائے پر دے سکتے ہیں, اور اس کا کرایہ جب آئے تو وہ جامعہ یا مسجد وغیرہ پر صرف کیا کر دیں؟ اجازت ہے؟ سیڑھی ہے, گھوڑی ہے,
سیڑھی دی ہے.
ٹھیک ہے.
اور اسی مقصد کے لیے دی ہے کہ مسجد یا جامعہ جس بھی ادارے کو دی ہے وہ بھی استعمال کرے, اور اس کو کرائے پر دے کر اس کی آمدنی بھی حاصل کی جائے. سیڑھی دی ہے یا پیسے لا کر دیے ہیں کہ آپ سیڑھی خرید لیں.
ٹھیک ہے.
اور آپ بھی استعمال کریں اور اس کو کرائے پر بھی دے دیں, تب تو اس کی اجازت ہوگی.
ٹھیک ہے.
ورنہ مسجد یا مدرسے کی کسی بھی چیز کو کرائے پر دے کر اس سے اجرت حاصل کر کے, اگرچہ کہ اس کو مسجد میں صرف کیا جائے, یہ جائز نہیں ہے.
اس کی اجازت,
جیسے مسجد کے پنکھے ہیں, دریاں ہیں, چٹائیاں ہیں, اب ان کو اگر کوئی کرائے پر دے دیتا ہے, مسجد کا مائک ہے, تو کرائے پر دے کر اگرچہ کہ وہ اس کرائے کو مسجد میں صرف کرے گا, تب بھی اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
اچھا, عام عطیات سے جو خریدا گیا ہے تو اس سے بھی کرائے کی نیت سے خریدنے کی اجازت نہیں؟
دیکھیں, کرائے کی نیت سے خریدنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ دینے والوں نے اس لیے عطیات نہیں دیے ہیں کہ اس سے چیزیں خرید کر یہ اس طرح تجارت کی جائے.
ٹھیک ہے.
دینے والوں نے عطیات اس لیے دیے ہیں کہ اس کو مسجد کی ضرورت کے اوپر خرچ کیا جائے.
ٹھیک ہے.
تجارت کی غرض سے نہیں دیے. اصل تو بات یہاں پہ بھی اس اصول کے اوپر آ جاتی ہے جو عطیات کا اصول ہے, کہ عطیات دینے والوں نے جس مقصد کے لیے عطیات دیے ہیں ان عطیات کو اسی مقصد کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
تو عطیات دینے والوں نے اگر یہ اجازت دی تھی کہ آپ ان عطیات سے جو چیز خریدیں اس کو آپ مسجد میں بھی استعمال کریں, چاہے تو کرائے کے اوپر استعمال کر کے اس کی اجرت مسجد میں آپ ڈالیں یا مدرسے میں ڈالیں, تو اجازت ہوگی کہ ان کا عطیہ تھا اور ان کے عطیہ سے خریدی, ان کی اجازت شامل ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر ایسی کوئی اجازت نہیں ہے یا وقف کے مال سے خریدا ہے, تو اب اگر اس کو کرایہ پر دیا ہے تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. آخر میں ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, جو سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اسلام میں فوٹو کھینچوانا جائز نہیں ہے, اور ہم شناختی کارڈ یعنی پاسپورٹ وغیرہ پر فوٹو لیتے ہیں, وہ لینا کیسا جائز ہے یعنی؟
جی حضور,
جی فوٹو کھینچوانا تو جائز نہیں ہے. احادیث پاک میں اس کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مصوروں کو یعنی تصویر بنانے والوں کو جہنم کی آگ سے عذاب دیا جائے گا, اور یہ بھی احادیث پاک میں آیا کہ انہوں نے جو تصویر بنائی ہوں گی تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر اب روح ڈالو. یہ جاندار کی تصویروں کی بات ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے.
روح ڈالو, لیکن وہ روح ڈالنے پر قادر نہیں ہوں گے, تو اس پر ان کو سخت عذاب دیا جائے گا. تو یہ یوں تصویر بنانا تو جائز نہیں ہے, شریعت میں اس کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے, لیکن ہماری بعض ضرورتیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر چارہ کار نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
جیسے شناختی کارڈ ہے, پاسپورٹ ہے, تو اس طرح کے جو ڈاکومنٹس ہیں کہ جس میں تصویر کا نہیں ہوگی, تو اس صورت میں مشقت والی صورت قانونی جرم بھی ہو جائے گا. تو اس ضرورت کے پیش نظر جہاں پہ ایسی حاجات ہیں تو وہاں پہ اس کا استثناء ہوگا, یعنی تصویر بنانے کی کھینچوانے کی اجازت ہوگی.
ٹھیک ہے.
تو ایسی ضرورت کے لیے تصویر کھینچوانا اور اس کے لیے لگوانا جائز ہے.
ٹھیک. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بداہ النبی جل امین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.